السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر موہر۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
لاہور کے مضافات میں پولیس اور انسداد دہشت گردی فورس کے اہلکاروں کی کارروائی میں 4 مشتبہ دہشت گرد ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل اختر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
مؤثر طرز حکمرانی اور سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے، صدر ممنون حسین کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں داعش جنگجو گروپ کو وجود میں آئے پیر کے روز 1 برس پورا ہو گیا جب ابوبکر البغدادی نے اپنی اسلامی خلافت کا اعلان کیا تھا، اور مصر کے دارالحکومت میں پیر کے روز ایک بم دھماکہ ہوا، اس کا نشانہ سرکاری وزیر استغاثہ کا قافلہ تھا جو اپنے 2 بارودی گارڈز اور 1 شخص سمیت حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ اور کھیل کے میدان سے یہ رپورٹ۔
کولمبو میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ لاہور کے مضافات میں پولیس اور انسداد دہشت گردی فورس کی ایک کارروائی میں 4 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے، ان میں سے ایک نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ بکیا 3 پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گئے۔ اسلام آباد سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمد جلیل اختر۔
پاکستان کے شہر لاہور کے مضافات میں فیروز والا قصبے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی میں 4 مشتبہ دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی ضلع شیخوپورہ کی تحصیل فیروز والا کے قریب پیر کو طلوع آفتاب سے قبل کی گئی۔ حکام کے مطابق انسداد دہشت گردی فورس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ایک مکان میں چھپے شدت پسندوں کی تلاش کے لیے کارروائی کی۔ پولیس کے مطابق انسداد دہشت گردی فورس کے دستے جب اس مکان کے قریب پہنچے تو وہاں موجود شدت پسندوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی کے دوران 3 شدت پسند مارے گئے، جبکہ 1 نے بارودی مواد میں دھماکہ کر کے خود کو اڑا دیا۔ اطلاعات کے مطابق شدت پسندوں کے 2 ساتھیوں کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا گیا ہے، تاہم پولیس نے اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ صوبائی حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے شدت پسندوں کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تھا، اور ان کے قبضے سے کئی اہم مقامات کے نقشے اور اسلحہ و بارود بھی برآمد ہوا۔ بظاہر یہ گروپ لاہور اور اس کے مضافات میں دہشت گردی کے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبل اسکول پر مہلک حملے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، جس میں حکام کے مطابق شہری علاقوں میں انٹیلیجنس معلومات کی بنا پر کیے گئے آپریشنز میں ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی صدر ممنون حسین نے احتساب اور بہتر طرز حکمرانی کے موضوع پر منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیزی سے بدلتے ہوئے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بہتر حکمرانی کے لیے جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اپنایا جائے۔ محمد اشتیاق، اسلام آباد سے مزید تفصیلات کے ساتھ۔
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لا کر ہی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نہ صرف اخراجات میں کمی لائی جا سکتی ہے بلکہ اسی سے اچھی اور مؤثر حکمرانی کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پیر کو اسلام آباد میں اچھی طرز حکمرانی اور احتساب کے عنوان سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بد انتظامی کے خاتمے کے لیے اختیار کیے جانے والے فرسودہ طریقوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔
پرانے اور فرسودہ طور طریقوں پر کاربند رہ کر ہم کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں اچھی حکمرانی کے انداز بھی بدل گئے ہیں۔ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور اخراجات میں خاطر خواہ کمی اس کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ اسی طرح وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اخراجات میں کمی اور ان کی کارکردگی میں اضافے کے لیے ہمیں ای گورنمنٹ اور ٹیلی کانفرنسنگ کے طریقے اختیار کرنے چاہیے۔
صدر ممنون حسین نے اعتراف کیا کہ پاکستان کے بہت سے سرکاری اداروں میں رائج غیر ضروری اور پیچیدہ قوانین کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، اور اسی بنا پر لوگوں کا ان اداروں پر اعتماد نہیں ہے۔
میں یہ کہتے ہوئے دکھ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے سرکاری ادارے بے شمار وجوہات کے سبب عوامی اعتماد سے محروم ہیں، اور لوگ ان کی کارکردگی کے بارے میں بہت سے تحفظات رکھتے ہیں۔ عوامی اعتماد کی بحالی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر احتساب اور اچھی حکمرانی کے فروغ کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں کی تنظیم نو کی جائے اور شفافیت کے ذریعے عوام کی اطلاعات تک رسائی کو یقینی بنایا جائے۔
ان کا کہنا تھا کہ عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سرکاری اداروں کی تنظیمیں نو کی جائے، اور اس مقصد کے لیے دوسرے ممالک میں رائج قوانین سے بھی استفادہ کیا جائے۔ صدر ممنون حسین نے ملک میں شفافیت کے فروغ اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرنے پر بھی زور دیا۔ اس سے قبل بھی صدر ممنون حسین اپنے بیانات میں یہ کہتے رہے ہیں کہ کڑے احتساب کے ذریعے ہی بدعنوانی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ انسداد بدعنوانی اس کی ترجیحات میں شامل ہے۔ 2014 کے اواخر میں انسداد بدعنوانی کے لیے عالمی سطح پر کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2013 کے مقابلے میں بدعنوانی کی شرح میں معمولی کمی آئی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مغربی افغانستان میں طالبان عسکریت پسندوں نے 11 افغان فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ باغیوں نے اتوار کے روز ہیرات کے کاروخ ضلع میں فوجی قافلے پر چھپ کر حملہ کیا۔ رائٹرز خبر رسائی ادارے نے بتایا کہ لڑائی میں 6 طالبان بھی ہلاک ہوئے۔ افغانستان میں موجودہ گرمیوں کے موسم کی لڑائی میں یہ پہلا موقع ہے۔ قومی سیکیورٹی فورسز نیٹو کی قیادت والی فوجوں کے بغیر طالبان بغاوت سے نبرد آزما ہیں۔ نیٹو کی فوجیں دسمبر میں ملک سے نکل گئی تھیں۔ بہت تھوڑی سی باقی ماندہ غیر ملکی فوجیں افغانستان فوج کو مشورے، تربیت اور معاونت کے لیے موجود ہیں۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری مذاکرات بات چیت کے لیے طویل المدت میعاد کی تلاش میں نہیں ہیں، جبکہ حقیقی حتمی تاریخ 30 جون تک ہے۔ عالمی مذاکرات کے دونوں فریق کو توقع ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر معاہدے کی منگل کی خود ساختہ حتمی تاریخ گزر جانے کے بعد بھی بات چیت کا عمل جاری رہے گا۔ تفصیلات بتا رہی ہیں سعدیہ اسد۔
امریکہ اور ایران کے عہدیداروں نے اتوار کے روز کہا ہے کہ وفود منگل کے بعد بھی ویانا میں قیام کریں گے تاکہ بعض حل طلب کلیدی معاملات پر بات کی جا سکے۔ خیال ہے کہ ان میں عالمی مبصرین کو ایران کے جوہری پروگرام تک رسائی دینے کے ساتھ ساتھ اس بات پر غور کرنا بھی شامل ہے کہ ایران پر سے کون سی پابندیاں اٹھائی جائیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان مری ہارف کہتی ہیں،
The bottom line is that Iran will get sanctions relief immediately upon completing the major nuclear steps. So you can see a way where all of those things
چنانچہ آخری بات یہ کہ جوہری اقدامات مکمل ہونے کے بعد فوری طور پر ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کر دی جائے گی۔ چنانچہ آپ ایک راستہ دیکھیں گے جہاں یہ سب چیزیں حقیقت بنیں گی۔ جتنا جلد ایران یہ بڑے ایٹمی اقدامات کرے گا، اتنا ہی جلد اس پر تعزیروں میں نرمی کر دی جائے گی، جو کہ اس معاہدے کا حصہ ہے۔ جتنا جلد وہ قدم اٹھائیں گے، اتنا ہی جلد انہیں سہولت ملے گی۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان مری ہارف کے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اتوار کے روز صلاح مشورے کے لیے اپنے ملک روانہ ہوئے تھے۔ توقع ہے کہ وہ منگل کو ویانا واپس پہنچیں گے۔ کئی برسوں پر محیط اس عمل میں تاخیر ایک روایت رہی ہے، جس کی بنا پر ایران اور دیگر ملکوں کے گروپ کے مذاکرات اس نہج پر پہنچے ہیں۔ ان ملکوں میں امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی شامل ہیں۔ بعض سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کی تاریخ 9 جولائی ہے۔ اس کے بعد امریکی کانگریس میں اس معاہدے کا جائزہ لینے کے لیے مزید 30 سے 60 دن لگیں گے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موگرینی نے اتوار کے روز ویانا میں صحافیوں کو بتایا کہ یہ مذاکرات ہمیشہ ہی مشکل رہے ہیں، لیکن اگر مضبوط سیاسی منشا شامل حال رہی تو یہ وفود کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عالمی منڈیاں پیر کے روز یونانی قرضوں کے بحران کے باعث لڑکھڑا گئیں، حتیٰ کہ ایتھنز کو اپنے بینک بند کرنے پڑے۔ ایشیا میں بازار حصص 3% تک گرے اور نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہفتہ شروع ہونے کے ساتھ ہی ٹریڈنگ میں 1% گر گیا۔ امریکی وزیر خزانہ جیکلیو نے یونان کے وزیر اعظم الیکس سپراس پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی معیشت کی خاطر یونان کے مالیاتی بحران کا کوئی پائیدار حل تلاش کریں۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایسے میں جب یونان کے قرضے کی ادائیگی کی آخری مدت یعنی منگل کا دن سر پر آ گیا ہے، یونان کے بینکوں کے بند کیے جانے اور ایتھنز اور یورپی یونین کے درمیان تعطل کا مارکیٹوں پر منفی اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
لو نے اتوار کے روز یونانی وزیر اعظم سے کہا کہ یہ یونان، یورپی یونین اور عالمی معیشت کے بہترین مفاد میں ہے کہ کوئی ایسا پائیدار حل تلاش کیا جائے جو یونان کو اصلاح کے راستے پر لے جائے اور یورو زون کے 19 رکن ممالک کے اندر بحالی کا باعث ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہم ہے کہ تمام فریق ایسے حل کے لیے کام جاری رکھیں جو اصلاح اور قرضوں میں سہولت دونوں کے بارے میں ہو۔ انہوں نے ایتھن سے کہا کہ وہ مالیاتی استحکام برقرار رکھے۔ لو نے ہفتے کے روز عالمی مالیاتی فنڈ کی سربراہ کرسٹن لگارڈ اور اپنے فرانسیسی اور جرمن ہم منصبوں سے الگ الگ بات کی۔ وائٹ ہاؤس یونان میں اصلاح اور یورو زون کے اندر ترقی کو اہم خیال کرتا ہے، اور صدر براک اوباما نے اتوار کو اس بارے میں جرمن چانسلر انگیلا مرکل سے بات کی۔ واشنگٹن میں پیٹرسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس کے گیری ہاف باور کہتے ہیں کہ امریکہ کو یونان کے مالیاتی بحران کے ممکنہ وسیع تر اثرات پر تشویش ہے۔ امریکہ کو تشویش ہے کہ یونان کی افراتفری دیگر مقامات تک پھیل سکتی ہے اور یورو زون کے دیگر ارکان کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا باعث بن سکتی ہے، جن میں پرتگال، اٹلی اور اسپین شامل ہیں، اور اس سے پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، اور یوکرین کی صورتحال پر روس کے بارے میں یورپ کے عزائم میں اتحاد خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ قرضہ دینے والے اپنے بین الاقوامی ممالک کے ساتھ ہفتے کے روز یونانی حکومت کے مذاکرات تعطل میں پڑنے کے بعد یورپین سینٹرل بینک یا ای سی بی نے اتوار کے روز فیصلہ کیا کہ وہ ہنگامی قرضوں کے اپنے پروگرام میں توسیع نہیں کرے گا، اور یونان کو اپنے بینک 6 جولائی تک اور اسٹاک مارکیٹیں پیر کے دن تک بند رکھنے اور لوگوں کے انفرادی طور پر کیش نکالنے کی حد روزانہ 60 یورو تک محدود کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مسٹر سپراس نے کہا ہے کہ وہ یہ فیصلہ یونانی عوام پر چھوڑتے ہیں کہ وہ 5 جولائی کے ریفرینڈم میں یہ طے کریں کہ آیا تازہ ترین بیل آؤٹ یعنی امدادی پیکج کو قبول کیا جائے یا نہیں۔ بیل آؤٹ کے معنی ہوں گے بچت کے مزید اقدامات، جن میں ہو سکتا ہے پینشن میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ یونانی لیڈر لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ نفی میں ووٹ دیں۔ گیری ہاف باور کہتے ہیں کہ یونان کے ذمے آئی ایم ایف کے 1.8 ارب ڈالر منگل تک واجب الادا ہیں، اور اسی روز موجودہ بین الاقوامی امدادی پیکج یا بیل آؤٹ کی مدت ختم ہو جائے گی اور 8 ارب ڈالر ایتھنز کو حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ سلور کریسٹ اسیٹ مینجمنٹ کے اسٹریٹجسٹ پیٹرک چوینک کہتے ہیں کہ اگرچہ یونان ایک نسبتاً چھوٹی معیشت ہے، مگر یورو زون سے اس کے علیحدہ ہو جانے سے برے شگون کی ایک مثال قائم ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں
The problems that exist in Greece and the contentious issues between Greece and the rest of Europe, particularly the creditor countries of Europe, they exist in other countries.
یونان میں جو مسائل ہیں اور یونان اور باقی ماندہ یورپ کے درمیان جو متنازع فی امور ہیں، خصوصاً یورپ کے قرضہ دینے والے ممالک کے درمیان، وہ اسپین، اٹلی، پرتگال جیسے دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ تشویش کی بات یہ ہے کہ یونان میں جو بھی ہوتا ہے وہ ایک مثال بن جاتا ہے، خواہ وہ قرضے معاف کرنا ہو اور اس سے قرضے ختم کروانے کے مطالبات کی ایک لہر پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے دیوالیہ پن یا حتیٰ کہ یورو زون سے نکل جانے کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یونان میں جو بھی ہوتا ہے اس کی تشویش صرف یونان میں نہیں، بلکہ اس سے ان یورپی معیشتوں کے لیے ایک مثال قائم ہو جاتی ہے جو دباؤ میں ہیں۔ تاہم ہاف باور کو یورو زون سے یونان کے نکل جانے کا امکان نظر آتا ہے جو باقی ماندہ ارکان کے وہاں موجود رہنے کے عزم کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یونان کے معاملے کے منفرد ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔
One, its debt level, which is a couple hundred percent of its gross domestic product. Two, its incompetence in managing the crisis.
اول اس کے قرضے کی سطح جو اس کی مجموعی ملکی پیداوار کا 200% ہے۔ دوسرے اس کے بحران سے نمٹنے اور اصلاحات میں نااہلی، اور تیسرے ایک ایسی حکومت کا انتخاب جو واقعتاً کمیونسٹوں کی حامی ہونے کے بجائے ان سے انحراف کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یورو زون کے باہر یونان اپنی روایتی قدیم کرنسی کی جانب واپس چلا جائے گا اور اس کی معیشت مسلسل سکڑتی جائے گی۔ پیر کے روز یورو اور تیل کی قیمتوں سمیت عالمی حصص کی قیمتوں میں تیزی سے کمی آئی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برونڈی میں آج پیر کے روز پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں، باوجود یہ کہ اپوزیشن نے ان کا بائیکاٹ کیا ہے اور اقوام متحدہ اور افریقی یونین نے صاف و شفاف اور آزادانہ ووٹنگ کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں۔ دارالحکومت بوجمبرا میں بھاری سیکیورٹی موجود ہے، لیکن گولیاں چلنے اور گرینیڈ کے دھماکے کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ افریقی یونین کی سربراہ انگولا سوزانا دالامینی زوما نے برونڈی میں سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ افریقی یونین کے مبصرین پیر کے روز الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افریقی یونین اقوام متحدہ اور علاقائی اداروں نے برونڈی سے کہا ہے کہ وہ اس الیکشن کو 15 جولائی کو ہونے والے صدارتی انتخابات سمیت 30 جولائی تک مؤخر کر دیں، لیکن حکومت نے اسے منظور نہیں کیا ہے۔ صدر پیٹر کے تیسری مرتبہ صدارتی انتخاب لڑنے کے فیصلے کے باعث پچھلے ماہ تختہ الٹنے کی ایک ناکام کوشش ہوئی ہے، اور یہ تنقید جاری ہے کہ وہ آئین میں دی گئی 2 مرتبہ کی حد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ داعش جنگجو گروپ کو وجود میں آئے پیر کے روز 1 برس پورا ہو گیا جب ابو بکر البغدادی نے اپنی اسلامی خلافت کا اعلان کیا تھا جو مشرقی شام سے شمالی اور مغربی عراق تک پھیلی ہوئی تھی، اور آج یہ کرۂ زمین پر مہلک ترین علاقے میں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بین الاقوامی کوششوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ داعش کی حمایت میں سنی عسکریت پسندوں نے یرغمالیوں کے سر قلم کیے، خود کش بم دھماکے کیے، عراقی اور شامی فوجیوں سے لڑائی کی، اور بیرون ممالک میں دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ اس نے ہزارہ غیر ملکیوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے ترغیب دی۔ مصر کے دارالحکومت میں پیر کے روز ایک بم دھماکہ ہوا، اس کا نشانہ سرکاری وکیل استخاصہ کا قافلہ تھا جو اپنے 2 باڈی گارڈز اور 1 اور شخص سمیت حملے میں زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکہ مشرقی قاہرہ کے ایک اعلیٰ ضلع میں اس وقت ہوا جب ہشام برکات وہاں اپنے کام پر جا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔ فرانس اپنے شہر لیون کے قریب گزشتہ ہفتے کے دہشت گرد حملے کے بعد انتہائی چوکسی کی حالت میں ہے۔ یہ حملہ پیرس میں مہلک شوٹنگز کے صرف 6 ماہ کے بعد ہوا ہے، اور اس صورتحال سے ایک کمیونٹی خصوصاً تشویش کا شکار ہے، اور وہ ہے فرانسیسی یہودی۔ اس حملے نے فرانسیسی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات میں نئی کشیدگی پیدا کر دی ہے، جو مشرق وسطی میں تنازع اور یہود مخالف رویوں کے باعث پہلے ہی تناؤ کا شکار ہیں۔ لیکن فرانس میں یہودی اور مسلمان کمیونٹیز ایک مشترکہ میراث رکھتی ہے، اور یہ خیال ایک ہے کہ ایک فرانسیسی ربی کا جن کے خیال میں ان دونوں کمیونٹیز کی منزل یہ ہے کہ وہ حلیف بن کر رہیں۔ پیرس کے مضافات سے لیزا برائنٹ کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں بہجت جلانی۔
گلی کوچوں میں ڈرائیور مشل سفارٹی کو دیکھنے کے لیے اپنی رفتار کم کر دیتے ہیں۔ آپ ان کو نظر انداز بھی تو نہیں کر سکتے۔ وہ ایک سیاہ ہیٹ پہنے ہوئے ہیں اور ان کی سفید داڑھی ہے۔ وہ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس ایک شخص کو بتا رہے ہیں کہ انہیں کسی نے ڈرٹی جو کہا ہے۔ یہ شخص تسلیم کر رہا ہے کہ ایسا بیان شرمناک ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جملہ اس کی طرح کے بیشتر عام مسلمانوں کے نظریات کا عکاس نہیں ہے۔ یہ لوگ یونین آف اسلامک آرگنائزیشنز آف فرانس، یا پھر بہتر طور پر کہیے تو یو او آئی ایف کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ ایک معروف گروپ ہے جس کی مصر کے اخوان المسلمین کے ساتھ رابطے ہیں۔ یہاں پر ایک ربائے کو دیکھنا حیرت انگیز بات ہے، لیکن سفارتی بھی کوئی معمول کے ربائی تو ہے نہیں۔ سال ہر سال سے وہ اپنی ایک پرانی منی بس میں فرانس میں ٹور کر رہے ہیں۔ ان کی اس بس پر نعرے درج ہیں جیسے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان یکجہتی، اور ہم آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ لاکنوف جیسے قصبوں میں جرائم کی شرح زیادہ ہے، اور وہاں نقل مکانی کر کے آنے والے تارکین وطن کی بڑی تعداد مقیم ہے۔ وہ دشوار علاقوں کے اندر سے گزرتے ہیں، مسلمان لیڈروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، وہ طالب علموں یہاں تک کہ منشیات کا دھندا کرنے والوں سے بھی مخاطب ہوتے ہیں۔ پیرس میں دہشت گرد حملوں کے بعد سفارتی کے کام میں کہیں زیادہ تیزی اور شدت آ گئی ہے۔ سفارتی کہتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ ان کی تقسیم کردہ اشتہارات کو لے تو لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا دور جا کر پھینک دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو لازمی طور پر ختم کر دینا چاہیے، اور ہٹلر نے اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا۔ انہوں نے سخت اور کڑی باتیں سنی ہیں، لیکن کوئی سنجیدہ نوعیت کا معاملہ درپیش نہیں ہوا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ دشواری اور مشکلات کے باوجود بات چیت کا امکان موجود ضرور ہے۔ اور یہ بات چیت ہی ہے جس کے لیے جوش مسلم فرینڈ شپ ایسوسی ایشن کام کر رہی ہے۔ سفارتی پیرس کے مضافات میں واقع ریزا اور جیز میں واقع اپنے سائناگوگ سے یہ تنظیم چلاتے ہیں۔ اس یہودی عبادت گاہ کے قریب ہی ایک مسجد اور ایک ایونجلیکل گرجا گھر بھی ہے، جو سفارتی کے بقول جان بوجھ کر بین المذاہب ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لیکن جنوری میں کیے گئے حملوں کے بعد سفارتی کو 24 گھنٹے کا تحفظ حاصل ہے۔ سفارتی ایک بین المذہبی ٹیم چاہتے ہیں لیکن انہیں کوئی ایسے یہودی نہیں ملے جو اس کام میں دلچسپی لیتے. وہ اس لیے پورے ملک کا سفر کرتے ہیں. ان کے عملے کے متعدد نوجوان مسلمان ہیں اور امام محمد عزیزی بھی ان کے ساتھ ہیں. سفارتی امام عزیزی کو برسوں سے جانتے ہیں. انہوں نے اپنے آبائی وطن مراکش سے برسوں پہلے نقل مکانی کی تھی.
Vous savez, la lutte contre
امام محمد عزیزی کہتے ہیں کہ یہود مخالف رویوں، تعصب اور اسلام مخالف رویوں کے خلاف جد و جہد کے لیے طویل وقت درکار ہے. اس کے لیے استقامت اور توانائی چاہیے. فرانس میں یہود مخالف حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس میں اکثر نوجوان مسلمان ملوث ہوتے ہیں، لیکن تعصب دونوں جانب موجود ہے. سفارتی اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب وہ یہودیوں کے ایک گروپ سے ملے تھے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ان کا مشن ہی غلط ہے. انہوں نے سفارتی کو بتایا کہ یہودی اور مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے. لیکن سفارتی اپنے مشن پر ڈٹے ہیں اور وہ بغیر کسی اعلان کے یو او آئی ایف پہنچے ہیں.
Faut avoir un très bon dialogue entre les religions.
UOIF کے عہدیدار غازی بہبی نے کافی کا آرڈر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ سفارتی انہیں اپنے چچا کی یاد دلاتے ہیں. دونوں نے مل کر ایک تصویر بھی بنوائی ہے. اس کے بعد سفارتی باہر جا کر واپس دوستی کا پرچار کرنے والے اشتہار بانٹتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں دھکیلتے ہیں. لیکن جلدی ایک چھوٹا سا گروپ ان کے گرد اکٹھا ہو جاتا ہے اور دو لوگ مل کر اتفاق کرتے ہیں کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان مزید ابلاغ کی ضرورت ہے. مسجد کے عہدیدار غازی وہابی سفارتی اور ان کے مشن کی تعریف کرتے ہیں. وہابی کہتے ہیں کہ جتنا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوگی اتنا ہی یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے. وہ کہتے ہیں یو او آئی ایف نے بھی اجنبیوں کے لیے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں. جون میں فرانسیسی حکومت نے سفارتی کو نیشنل آرڈر آف میرٹ سے نوازا. فرانس میں اب ان کی تنظیم کی کچھ اور شاخیں بھی ہیں. ان کا اعتقاد ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان دوستی کے بیچ بتدریج مضبوط ہو کر ثمرآور ہوں گے. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ چاکلیٹ کی قابل ذکر مقدار کھانے سے دل کی صحت اچھی رہتی ہے. مطالعے سے ظاہر ہوا ہے کہ جو لوگ ہر روز چاکلیٹ کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماریوں اور فالج کا شکار ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے. نئی تحقیق میں یونیورسٹی آف ایبرڈین کے ماہرین نے دل کی صحت پر طویل عرصے تک چاکلیٹ کھانے کے اثرات معلوم کیے ہیں اور چاکلیٹ کھانے والوں میں دل کی بیماریوں اور فالج کے خطرے میں کمی دیکھی ہے. برطانوی سائنسدانوں کا یہ مطالعہ نارفوک کے 25,000 مرد اور خواتین سے پر کرائے جانے والے سوال نامے پر مشتمل تھا، جن سے سوال کیا گیا تھا کہ وہ ہر روز کتنی چاکلیٹ یا ہاٹ چاکلیٹ لیتے ہیں. محققین نے دل کی بیماریوں کی شرح دیکھنے کے لیے شرکا کی صحت کا 12 سال تک جائزہ لیا. تحقیق میں ہر 5 میں سے ایک شریک کا کہنا تھا کہ اس نے کبھی چاکلیٹ نہیں کھائی، لیکن بہت سے دوسرے شرکا نے بتایا کہ وہ ہر روز 7 گرام اور کچھ کے بقول یومیہ 100 گرام تک چاکلیٹ کھاتے ہیں. سائنسی جریدے برٹش میڈیکل جرنل کے میں محققین نے لکھا ہے کہ زیادہ چاکلیٹ کھانے والے بظاہر نوجوان اور کم وزن کے حامل تھے اور ان میں سوزش، ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے امراض کم تھے. اعداد و شمار سے ظاہر ہوا کہ جو لوگ چاکلیٹ کھاتے تھے ان میں دل کی بیماریوں کا خطرہ 11% اور پھر اس کے نتیجے میں ہونے والی ممکنہ اموات کا خطرہ 25% کم تھا. محققین نے تجویز کیا ہے کہ چاکلیٹ کی قابل ذکر مقدار کھانے سے فالج کا خطرہ 24% تک کم ہو سکتا ہے. اس مطالعے میں چاکلیٹ اور ڈارک چاکلیٹ یعنی دونوں طرح کی چاکلیٹ کھانے کے دل کی صحت پر مثبت اثرات ظاہر ہوئے ہیں. محققین نے کہا ہے کہ کوکو میں، جس سے چاکلیٹ بنتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ کیمیکل پایا جاتا ہے جو ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں معاون ہے. یہ دل کی شریانوں کو سکڑنے سے روکتا ہے اور انہیں کشادہ کرتا ہے. لیکن ریسرچرز نے متنبہ کیا ہے کہ اگرچہ چاکلیٹ کھانے والوں کے دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ کم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ چاکلیٹ کے کئی پیکٹس خرید لائیں۔ تحقیق کے حوالے سے ایک کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ٹیم چیکو نے کہا کہ مجھے اس تحقیق سے جو پیغام ملا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صحت مند ہیں اور اعتدال پسندی سے چاکلیٹ کھاتے ہیں تو یہ آپ کی دل کی بیماریوں میں اضافہ نہیں کرتی، بلکہ اس سے الٹا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر چیکو کے بقول وہ تحقیق کی روشنی میں اپنے ان مریضوں کو چاکلیٹ کھانے کا مشورہ نہیں دے سکتے جن کا وزن زیادہ ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بالی ووڈ بادشاہ کے 23 برس کیسے گزرے جانتے ہیں فکر و فن میں۔ ٹی وی اداکار سے بالی ووڈ بادشاہ بننے اور شہرت کی بلندیوں کو چھونے تک کے طویل سفر میں کنگ خان نے کئی نشیب و فراز دیکھے۔ چند دن قبل انہوں نے فلمی صنعت میں اپنے 23 برس مکمل کیے ہیں۔ اداکار نے اس موقع کو کیسے منایا یہ پتا چلتا ہے ان کی ٹویٹ سے۔ شاہ رخ خان لکھتے ہیں کہ آج کا دن میں نے اپنے بچوں کے ساتھ گزارا، میرے خیال میں یہی بہترین طریقہ ہے۔
ہر گھڑی بدل رہی ہے روپ زندگی، چھاؤ ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے سما کل ہو نہ ہو۔
آج سے 23 برس قبل جب ایس آر کے یعنی شاہ رخ خان کی پہلی فلم دیوانہ سینما گھروں کی زینت بنی، تب سے اب تک وہ اس راہ میں حائل کئی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے شہرت کی ان بلندیوں تک پہنچے جس کی ہر شخص تمنا کرتا ہے۔ اس عرصے کے دوران شاہ رخ خان نے کئی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: دیوانہ، کچھ کچھ ہوتا ہے، دل والے دلہنیا لے جائیں گے، چک دے انڈیا، دیوداس، کبھی ہاں کبھی نہ، ویر زارا، کبھی خوشی کبھی غم، سوادیس، دل تو پاگل ہے، مائی نیم از خان، بازیگر، انجام، رام جانے، کل ہو نہ ہو، دل سے، ڈر، میں ہوں نہ، محبتیں، ڈان، کرن ارجن، اوم شانتی اوم، پردیس، راجو بن گیا جینٹل مین، ہم تمہارے ہیں سنم، راون اور کنگ انکل۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بے شمار فلموں میں خود کو بادشاہ بنوایا۔
نہ جانے میرے دل کو کیا ہو گیا، ابھی تو یہی تھا ابھی کھو گیا۔ کہے یہ تم کو انتظار میں ہوں نا، دیکھ لو ادھر تو ایک بار میں ہوں نا، کس کا ہے یہ تم کو انتظار میں ہوں نا، دیکھ لو ادھر تو ایک بار میں ہوں نا۔ خاموش کیوں ہو، جو بھی کہنا ہے کہو، دل چاہے جتنا بازیگر، میں بازیگر، دل والوں کا میں دل بر، او دل لے کے دل دیا ہے، سودا پیار کا کیا ہے، دل کی بازی جیتا دل ہار کر۔
شاہ رخ خان نے فلموں کے علاوہ کئی ٹی وی شوز میں میزبانی بھی کی اور اپنی حاضر دماغی اور حصے لطافت کی بنا پر بے پناہ شہرت حاصل کی۔ انہوں نے کون بنے گا کروڑ پتی، کیا آپ پانچویں پاس سے تیز ہیں اور زور کا جھٹکا کی میزبانی کی۔
نمسکار، آداب، سلام، ست سری اکال، گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بوائز اینڈ گرلز۔ ہر دن 2 کروڑ روپے، ہر ایک کے لیے 2 کروڑ روپے۔ میں شاہ رخ خان شروع کرتا ہوں کون بنے گا کروڑ پتی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اثر۔
چاروں طرف ہیں میرے ہی چرچے، ہونٹوں پہ ہے بس میرا نام، رنگوں بھری صبح میری، مستی میں ڈوبی ہے میری شام، جھوٹی کہانی سچی لگے، آوارگی مجھے اچھی لگے، نغمے سنانا سب کو نچانا، بس یہی میرا۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ کراچی میں گزشتہ دنوں گرمی کی شدید لہر سے سینکڑوں ہلاکتیں ہوئیں، اور جہاں پانی اور بجلی کی کمی کا سامنا ہے، وہیں ہلاک ہونے والوں کی تدفین کے لیے قبروں کی جگہ کی کمی کا بھی مسئلہ درپیش رہا۔ صورتحال کیا ہے کراچی سے بتا رہے ہیں شہزاد حسین اپنی اس رپورٹ میں۔
پچھلے ایک ہفتے میں کراچی میں سمندری ہوا رکی تو شہر کی سانسیں رک گئیں۔ شدید گرمی نے تقریباً 1200 افراد کو ہلاک کر دیا۔ سمندری ہوائیں پھر چلیں، گرمی کم ہوئی اور لوگوں کی جان میں جان آئی، لیکن اس دوران لوگ گرمی میں کھڑے رہے، سایہ دار جگہ نہ ملی کیونکہ درخت کٹ چکے ہیں۔ گرمی بڑھتی رہی، پانی نہ ملا کیونکہ کراچی میں پانی کا بحران ہے۔ کراچی میں بجلی کا بھی بحران ہے، اور شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی مشکلات میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ تجزیہ کار اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہلاکتیں گرمی سے ہوئیں، لیکن اگر ہر کوئی اپنا کام ٹھیک سے کرتا تو گرمی تو کم نہ ہوتی، لیکن اموات کم ہو سکتی تھیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اب تک مختلف محکمے ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، اور پیر کو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کراچی آنے والے تھے، لیکن ان کا دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہر قسم کے بحران کے بعد اب قبروں کا بحران ہے۔ جب کراچی میں شدید گرمی میں روز درجنوں اموات ہو رہی تھیں، تو اس وقت بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہلاک ہونے والوں کی تدفین کے لیے قبروں کی بھی کمی ہو گئی تھی۔ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما دوا خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
کراچی میں جو گزشتہ ایک ہفتے میں جتنی اموات ہوئی، اور اس اموات اتنی زیادہ ہوئی کہ کراچی شہر کے مختلف قبرستان ہیں، وہاں پر قبریں ملنا مشکل ہو گئے لوگوں کو۔ خاص کر جو امواتیں ہوئی، زیادہ تر اس میں غریب لوگوں کی اموات ہوئی، محنت کش لوگوں کی، مزدور طبقے کی اموات ہوئی۔ وہاں پر جب زیادہ اموات ہوئی قبرستانوں میں، تو قبرستان کی قبریں مہنگی ہو گئی، تو ایک عام آدمی، غریب آدمی کے لیے اس قبر کی قیمتیں برداشت کرنا ان کی دسترس سے باہر تھی۔ جہاں تک کراچی کی آبادی کے تعلق ہے، کراچی کے 2.5 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے، اور اس قسم کے جب ایک دم 1000-1200-1500 لوگ ایک ہفتے میں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو ان کی قبرستانوں پر زیادہ تر جو ہے نا لینڈ مافیا قابض ہو چکی ہے۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی نے کہا تھا،
ایٹ سٹروک سینٹر بھی قائم کیے انتظامیہ نے اور بلدیہ نے، اس کے علاوہ پانی کی سپلائی کو بہتر اور مزید کیا گیا ہے۔ تیسرا جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اسپتالوں کے اندر بھی معاملات کو بہتر کیا گیا ہے، قبرستانوں میں تدفین کے معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا گیا ہے، تدفین بھی اب ہو رہی ہے۔
سوال یہ ہے کہ کیا کراچی میں شدید گرمی سے سینکڑوں افراد کے مرنے سے کراچی والوں نے کوئی سبق سیکھا؟ جناح ہسپتال کراچی میں شعبہ حادثات کی سربراہ ڈاکٹر سیمی جمالی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہر کوئی درخت اگائے، تاکہ خدا نخواستہ آئندہ ایسی گرمی آئے تو لوگ درختوں کی چھاؤں میں اپنی زندگی بچا سکیں۔ دوسری طرف ملک میں اور خاص طور پر کراچی میں موسم کی تبدیلی پر غور کرنے کے لیے حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
قومی سلامتی امور خارجہ کے لیے وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی کو روکنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا اس وقت ابلاغ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور اس کو انتہا پسند اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اس موضوع پر ہونے والے سیمینار کے بارے میں عشرت سلیم کی یہ رپورٹ۔
وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے قومی سلامتی و خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ انتہا پسندوں کے انٹرنیٹ پر پیغامات کے انسداد کے لیے حکومت کو سوشل میڈیا یعنی سماجی رابطوں کی ویب سائٹوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات وزیراعظم کے معائنہ کمیشن کے زیر اہتمام ایک سیمینار میں کہی۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ سوشل میڈیا کی ایجاد سے اپنا پیغام آبادی کے ایک بہت بڑے حصے تک بہت کم لاگت میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا ان ویب سائٹس مثلاً فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ کو کہا جاتا ہے، جن کے استعمال کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور انٹرنیٹ پر اپنے پیغامات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔
Social media can be a very important method or means of the counter narrative. Extremist organizations are using social media very effectively to spread their message, and we need corresponding.
سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ انتہا پسند تنظیمیں اپنے پیغامات کی ترویج کے لیے سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال کر رہی ہیں اور ہمیں ایک مضبوط نظام کی ضرورت ہے جو ان کے پیغامات کا انسداد کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ایک متبادل بیانیے کے فروغ کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سرتاج عزیز نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی، بغاوت اور جرائم سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ مضبوط معیشت سے ہمارے پاس بہتر وسائل ہوں گے، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور غربت کم ہوگی۔ ان کے بقول پچھلے کئی برسوں کے دوران شرح نمو بہت کم رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ غریب ترین 40% عوام مزید غریب ہوئے ہیں اور دہشت گردی سمیت مختلف قسم کی سرگرمیوں کی جانب راغب ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بہتر معیشت کا ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے موجودہ حکومت کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ آئندہ سالوں میں بیرونی سرمایہ کاری سے ملکی معیشت میں بہتری آئے گی اور شرح نمو 5-6% تک پہنچ جائے گی۔ ان کے بقول اس سے دہشت گردی سے ایک بنیادی طریقے سے نمٹا جا سکے گا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری لاہور پہنچ گئے ہیں۔ میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کرائی جائیں، اس کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ لاہور سے تفصیلات کے ساتھ افضل رحمان۔
پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ضمن میں حکومت اور پولیس کی بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی نہ ان کی جماعت کو ضرورت ہے اور نہ وہ کبھی اس کو ماننے کو تیار ہوں گے۔ 7 ماہ بیرون ملک رہنے کے بعد پیر کی صبح لاہور پہنچنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں طاہر القادری کا کہنا تھا کہ غیر جانبدار تفتیشی ٹیم اگر ہو تو اسے یہ پتا کرنا چاہیے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے دوران جو قتل ہوئے ان کے پیچھے کون تھا۔
اس قتل کی داستان آپ کے وزیر اعظم ہاؤس سے چلی ہے، یہ منصوبہ بندی وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی ہے، جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کے برادر شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگی اور دونوں بھائیوں نے قتل کی منصوبہ بندی کر کے پھر آگے پولیس کے افسران کو یہ منصوبہ سونپا۔
ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے اسلام آباد میں میڈیا کے ساتھ گفتگو میں طاہر القادری کے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی تحریک کے سربراہ ان کے بقول گزشتہ برس جس سازش کا حصہ تھے وہ تو ناکام ہوئی اور اب اگر کوئی دوسری سازش ہے تو وہ بھی ان کے کہنے کے مطابق ناکام ہوگی۔
مولانا جب بھی پاکستان آئے انہوں نے یا پاکستان کو لاشوں کا تحفہ دیا یا پھر عدم استحکام کیا۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ جو تم طے کر کے آئے ہو اسی حدود کے اندر رہو، ورنہ تمہارے گھر سے جیل زیادہ دور نہیں۔
قبل ازیں لاہور پہنچنے پر پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں نے اپنے قائد کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری گزشتہ برس اسلام آباد میں ایک طویل احتجاجی دھرنے کے بعد دسمبر میں علاج کی غرض سے ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں پنجاب حکومت نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تفتیش کے لیے جو مشترکہ ٹیم یعنی جے آئی ٹی تشکیل دی تھی، اس ٹیم نے اپنی رپورٹ میں سانحہ ماڈل ٹاؤن میں 14 ہلاکتوں اور 80 افراد کے زخمی ہونے کی ذمہ داری مقامی پولیس کے عہدیداروں پر عائد کرتے ہوئے ایف آئی آر میں درج وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلی پنجاب سمیت کئی اہم وزراء اور سرکاری عہدیداروں کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی ذمہ داری سے مبرہ قرار دے دیا تھا۔ گزشتہ برس جون ہی کے مہینے میں ماڈل ٹاؤن میں طاہر القادری کی رہائش گاہ اور قریب میں واقع منہاج القرآن سیکٹریٹ کے باہر موجود رکاوٹوں کو ہٹانے کے ایک آپریشن کے دوران میں پولیس اور عوامی تحریک کے کارکنوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں پولیس کی فائرنگ سے کم از کم 14 افراد ہلاک اور 80 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
اسرائیل نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں انکوائری کمیشن کی ایک رپورٹ کو جانبدار قرار دیتے ہوئے دن بھر کی بحث کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ کمیشن نے 2014 میں غزہ کی جنگ کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اور مسلح
فلسطینی گروپوں دونوں نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہو۔ جنیوا میں کونسل کے اجلاس سے وائس آف امریکہ کے لیے الیزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
رپورٹ میں گزشتہ برس غزہ میں 7 روزہ جنگ کے دوران بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس جنگ میں 2,200 لوگ ہلاک ہوئے، جن میں اکثریت غزہ کے رہنے والوں کی تھی۔ انکوائری کمیشن کی سربراہ میری میگوون ڈیوس نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں اسرائیلی دفاعی فورسز کے اندھا دھند اور حد سے بڑھے حملوں کی تفصیل بیان کی۔ انہوں نے فلسطینی مسلح گروپوں پر بھی الزام عائد کیا کہ انہوں نے انتہائی گنجان آباد علاقوں سے کاروائیاں کیں اور 4500 سے زیادہ راکٹ اور مارٹر اسرائیل میں داغے۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات انہوں نے خصوصی حفاظت والی عمارتوں سے فائرنگ کی، جس سے غزہ میں سویلین آبادی اور سویلین مقامات کے لیے خطرہ بڑھ گیا۔ ڈیوس کہتی ہیں،
Throughout our inquiry, we were deeply moved by the immense suffering of Palestinian and Israeli victims who have been subjected to repeated
اپنی پوری چھانبین کے دوران ہم فلسطینی اور اسرائیلی متاثرین کے مصائب دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، جو تشدد کے بار بار کے واقعات کا نشانہ بنے اور جن کی وجہ سے گزشتہ موسم گرما میں بے شمار لوگ ہلاک ہوئے۔ ہمیں جو معلومات ملی ہیں ان سے اسرائیل اور فلسطینی مسلح گروپوں کی بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کا پتہ چلتا ہے، اور بعض حالات میں ان کا درجہ جنگی جرائم کا ہے۔ اس اجلاس میں اسرائیلی وفد موجود نہیں تھا، چنانچہ صرف فلسطینیوں نے اظہار خیال کا اپنا حق استعمال کیا۔ فلسطینی نمائندے ابراہیم خرائشی نے رپورٹ کو متوازن قرار دیا، تاہم اس میں تنازع کو بجائے خود غیر متوازن نہ کہنے پر رپورٹ پر نکتہ چینی کی۔ انہوں نے ایک مترجم کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا،
The report did not take into consideration the massive difference in military capacity and that one side is
رپورٹ میں اسرائیل کی فوجی اہلیت کے فرق اور اس بات کو زیر غور نہیں رکھا گیا کہ ایک فریق قبضے میں اور حصار میں ہے اور دوسرا قبضہ کرنے والا ہے، نقصانات مساوی نہیں ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپی یونین کے بیشتر ممالک نے اس بحث میں حصہ نہیں لیا۔ کونسل کے چیمبر کے باہر اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر ایویٹر منور نے کونسل کو اقوام متحدہ کا ایک جانبدار اور اخلاقی نقائص کا حامل حصہ قرار دیا۔
This is not the Human Rights Council. It is the Palestinian Human Rights Council. 2600
یہ انسانی حقوق کونسل نہیں ہے، یہ فلسطینی انسانی حقوق کونسل ہے۔ یمن میں 2600 سویلین ہلاک ہو چکے ہیں اور وہاں انسانی تباہی ہو رہی ہے۔ یہ تعداد غزہ تنازع میں مرنے والے سویلین سے تقریباً دگنی ہے، مگر کونسل نے اس معاملے پر ابھی تک کوئی خصوصی اجلاس نہیں بلایا۔ سفیر منور نے کہا کہ کونسل نے اسرائیل کے خلاف 61 قراردادیں منظور کیں اور باقی دنیا کے ممالک کے خلاف صرف 55۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مصر میں پیر کی صبح ایک کار بم دھماکے میں جنرل پروسیکیوٹر ہشام برکات ہلاک ہو گئے۔ خلاف قانون قرار دی گئی جماعت اخوان المسلمون نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اسلام پرست صدر محمد مرسی کی برطرفی کے 2 سال مکمل ہونے پر حکومت مخالف سرگرمیوں میں تیزی لائیں گے۔ قاہرہ سے ایڈورڈ ایرینین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
نچے طور پر تیار کی گئی ویڈیو میں آگ بجھانے والا عملہ طاقت پر بم دھماکے کے بعد بھڑک اٹھنے والی آگ کو بجھانے کی کوشش میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کار بم دھماکے کا ہدف مصر کے جنرل پروسیکیوٹر کا کنوائے تھا۔ ابتدائی رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ جنرل پروسیکیوٹر ہشام برکات معمولی زخمی ہو گئے ہیں، لیکن سرکاری خبر رساں ادارے نے بات کو خبر دی کہ وہ ایک حساس آپریشن کے دوران جاں بحق ہو گئے۔ قاہرہ کے گورنر گلال مصطفیٰ سعید نے مصر کے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے دھماکے والے مقام کا دورہ کیا تھا اور حفاظتی انتظامات مکمل تھے، کیونکہ سابق صدر مرسی کی برطرفی کے 2 سال 30 جون کو مکمل ہو رہے ہیں۔ کسی گروپ نے ابھی تک اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن مصر کے ٹیلی ویژن نے توجہ دلائی ہے کہ سنائے میں داعش نے، جسے پہلے بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا تھا، حال ہی میں ایک حملے کی ویڈیو جاری کی ہے جس میں سنائی کے شمالی قصبے عریش میں 3 ججوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اخوان المسلمین کے کلیدی لیڈروں کی سزائے موت کی توثیق کے کچھ دیر بعد یہ حملہ ہوا۔ مصر کی حکومت نے سابق صدر مرسی کی برطرفی کے بعد اخوان المسلمین پر پابندی لگا دی تھی، اور اس گروپ نے برطرفی کے 2 سال مکمل ہونے پر اس نوعیت کی سرگرمیوں کی دھمکی دی تھی۔ مورسی اور اخوان کے اعلی لیڈروں کی سزائے موت کو قاہرہ کی اپیلز کورٹ نے برقرار رکھا ہے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ پیر کے روز کیے گئے کار بم دھماکے میں قریبی اپارٹمنٹس کے بیرونی حصوں کو بھی نقصان پہنچا۔
ان
صاحب کا کہنا ہے کہ بم دھماکہ انتہائی طاقتور تھا اور اس کا ملبہ چاروں طرف بکھر گیا تھا۔
سرکاری ترجمان حسام کوائس نے مصر کے ٹیلی ویژن کو بتایا کہ وزیر اعظم ابراہیم میلب مصر کے بالائی علاقوں کا دورہ مختصر کر کے واپس قاہرہ پہنچ رہے ہیں۔ وہ زور دے کر کہتے ہیں کہ حملے کا مقصد مصری معاشرے میں افراتفری پھیلانا ہے۔ قاہرہ میں پیر ہی کے روز عرب لیگ کا اجلاس ہوا، جس میں متعدد عرب ملکوں میں دہشت گردی کی حالیہ کاروائیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان ملکوں میں تیونس، کویت اور مصر شامل ہیں۔ عرب لیگ کے سربراہ نبیل العربی نے اعلان کیا کہ عرب لیگ دہشت گردی سے متاثرہ رکن ملکوں کے ساتھ ہے۔
بكل اسف وحزن فان تلك الهجمات الارهابيه،
نبیل العربی کہہ رہے ہیں کہ حملوں کا مقصد عرب معاشرے کی بنیادوں کو تباہ کرنا ہے۔ بیسے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یونان میں مالیاتی بحران کے عالمی مالیاتی نظام پر مرتب ہونے والے اثرات کے خدشات کی وجہ سے پیر کے روز ایشیا میں بڑے پیمانے پر حصص کی فروخت ہوئی، جبکہ چین کی فعال منڈیوں کو اپنے اندرون داخلہ امور کی وجہ سے منڈی کی گراوٹ کا سامنا ہے۔ بینکاک میں جنوب مشرقی ایشیا بیورو سے وائس آف امریکہ کے نمائندے سٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر بہجت چلانی۔
ایشیائی منڈیوں نے یونان میں مالی بحران اور حیران کن اعلانات کے بعد سب سے پہلے رد عمل کا اظہار کیا۔ یونان نے اپنے مالی بحران کے سلسلے میں مجوزہ اصلاحات پر قومی ریفرنڈم کرانے، بینکوں کو بند کرنے اور اثاثوں پر کنٹرول لاگو کرنے کا اعلان کیا، جس سے پہلے یورپین سینٹرل بینک نے اتوار کے روز یہ اعلان کیا تھا کہ یونان کے بینکوں کو ہنگامی بنیادوں پر مزید قرضے فراہم نہیں کیے جائیں گے۔ ٹوکیو میں نکے انڈیکس میں پیر کے روز منڈی کے بند ہونے کے اوقات پر تقریباً 600 پوائنٹس کی گراوٹ ہوئی، جو تقریباً 2.6% شرح ہے۔ جنوبی کوریا کے کوسپی اشاریے میں 1.4% سے زائد کمی دیکھی گئی۔ ہانگ کانگ میں میکوری سیکیورٹیز سے منسلک تجزیہ کار ایروین سافٹ کہتے ہیں، تجزیہ کار سافٹ کا کہنا ہے کہ یونان کے یورو زون سے ممکنہ اخراج کے بارے میں عالمی منڈیوں میں کوئی بے اطمینانی کی فضا نہیں تھی، لیکن اس وقت صورتحال واضح طور پر متاثر نظر آ رہی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس ہفتے منڈیوں میں یہی غالب سوچ کار فرما رہے گی۔ ہانگ کانگ کے ہانگ سینگ اشاریے میں 2.78% گراوٹ ہوئی اور وہاں پر بعض تجزیہ کاروں کے مطابق بحرانی طور پر فروخت کا رجحان دیکھا گیا۔ شنگھائی کامپوزٹ میں کاروبار میں سارا دن انتہائی اتار چڑھاؤ رہا اور منڈی بند ہوتے وقت اس میں 3.34% کمی ہوئی، جبکہ جمعے کے روز گراوٹ کی شرح 7.4% رہی تھی۔ شینزن اسٹاک ایکسچینج میں اشاریے میں تقریباً 5.8% کمی دیکھی گئی۔ ہانگ کانگ میں ری اورینٹ گروپ کے ایکویٹی سیلز ٹریڈنگ کے سربراہ ڈیوڈ ویلچ کہتے ہیں کہ شنگھائی انڈیکس 12 جون کو اپنی انتہائی بلندی پر پہنچا اور گزشتہ 12 ماہ کے بعد اس میں 150% سے زائد کا اضافہ ہوا، لیکن اس کے بعد اس میں اب تک 20% کمی دیکھی گئی ہے۔ ڈیوڈ ویلچ کہتے ہیں کہ تکنیکی طور پر آپ اسے بیئر مارکیٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اصطلاح ایک ایسی صورتحال کے لیے استعمال ہوتی ہے جہاں نتائج سے قطع نظر ایک اطمینان بخش ماحول نظر آتا ہے۔ بیجنگ کی طرف سے ہفتے کے روز سود کی شرح میں کمی بھی گزشتہ ہفتے نمایاں طور پر ہونے والی گراوٹ کے رجحان پر قابو پانے میں ناکام رہی۔ تجزیہ کار کئی ماہ سے چین کی مارکیٹ میں مصنوعی اضافے کے بارے میں خبردار کر رہے تھے، جو بیشتر ناتجربہ کار سرمایہ کاروں کے لیے نقصان دہ تھا۔ ویلچ اس ماہ کیے گئے اقدامات کو تکلیف دہ مگر ضروری قرار دیتے ہیں۔ ڈیوڈ ویلچ کہتے ہیں کہ یقینی طور پر ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں منڈی میں 20% کی گراوٹ کے نتیجے میں بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا۔ چین میں ریگولیٹرز طویل المیاد حکمت عملی کے طور پر ایک سست رفتار منڈی کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں، اور ویلچ کے مطابق اس طرح مصنوعی ماحول پیدا ہونے کی گنجائش نہیں رہے گی، جو بالآخر ختم ہوتا ہے اور پھر نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کولمبو میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔
تینوں میچوں کی سیریز فی الحال ایک ایک سے برابر ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں.
سری لنکا نے پاکستان کو دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں 7 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر کر دی ہے. کولمبو میں کھیلے گئے میچ کے آخری روز سری لنکا کو جیت کے لیے 153 رنز کا نسبتاً آسان ہدف ملا جو اس نے 27 اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. کارو ناتھ نے 50 اور کپتان میتھیوز 43 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے. اس سے قبل سری لنکا نے 5 دن اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا تو اس کی 2 وکٹیں محض 49 رنز پر گر گئیں، مگر کپتان میتھیوز نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور سری لنکا کی ٹیم نے 153 رنز کا ہدف بآسانی حاصل کر لیا. کھیل کے چوتھے روز پاکستان کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 329 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی اور پاکستان نے سری لنکا کو جیتنے کے لیے 153 رنز کا ہدف دیا تھا. پاکستان کی دوسری اننگز جب ختم ہوئی تو بارش کے باعث وقفے کے بعد میچ دوبارہ شروع نہ ہو سکا. پاکستان اپنی پہلی اننگز میں مشکلات سے دوچار رہا اور صرف 138 رنز کے مجموعی سکور پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی. پہلی اننگز میں محمد حفیظ نے 42 رنز بنائے جبکہ اظہر علی 26 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. یاسر شاہ نے اس میچ میں مجموعی طور پر 8 وکٹیں حاصل کیں. وہ ٹیسٹ میچوں میں تیز ترین 50 وکٹیں حاصل کرنے والے پاکستان کے پہلے باؤلر بن گئے. انہوں نے 9 ٹیسٹ میچ کھیل کر یہ اعزاز حاصل کیا. اس سے قبل یہ اعزاز پاکستان کے سابق فاسٹ باؤلر وقار یونس کے پاس تھا جنہوں نے 10 ٹیسٹ میچ کھیل کر 50 وکٹیں حاصل کی تھیں. سری لنکا کے دھمیکا پرساد کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے سری لنکا کے خلاف 10 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی. سیریز کا تیسرا میچ 3 جولائی کو کھیلا جائے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. اس سیگمنٹ میں آج ہم آپ کو بتائیں گے بچوں کے لیے کتابیں لکھنے والے ایزرا جیک کیٹس کے بارے میں جو 1983 میں آنجہانی ہوئے. کیٹس نے بچوں کے لیے 20 سے زائد کتابیں تخلیق کیں. خاص طور پر انہوں نے ایسے وقت میں افریقی امریکی بچوں کو اپنی کہانیوں کا موضوع بنایا جب ان کے بارے میں لوگ زیادہ تر باتوں سے آشنا نہ تھے. کیٹس جیکب ایزرا کیڈز کے گھر پیدا ہوئے. ان کے والد یہودی تارک وطن تھے جو مشرقی یورپ سے ہجرت کر کے آئے تھے. کیڈز سفید فام ہیں. اپنے کیریئر کے آغاز میں ہی انہوں نے کیٹس کے نام سے لکھنا شروع کیا جو کہ ایک کرسچین نام ہے. کیٹس کی شرح عام کتاب 10 نوئی ڈے 50 برس قبل شائع ہوئی. یہ وہ کتاب تھی جس میں پہلی بار افریقی امریکی بچوں کی رنگین تصاویر شائع کی گئیں اور وہ بھی کسی طرح کے امتیاز سے بالا تر. کیٹس کا نام اب نیو یارک کے جوئش میوزیم میں محفوظ ہے. کلاڈیا نیسن اس میوزیم کی منتظم ہیں. وہ بتاتی ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ افریقی امریکی تھے. آج تک جتنے بھی لوگوں سے اس بارے میں میری بات ہوئی ہے ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کیٹس یہودی تھے. کیٹس نے اپنا نام کیوں تبدیل کیا؟ نیسن کے بقول دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودیت مخالف جذبات پائے جاتے تھے اور ایک یہودی نام کے ساتھ روزگار حاصل کرنا مشکل کام تھا. کیٹس نے حدود و قیود کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کیا. ان کی کتاب مائی ڈاگ از لاسٹ اور پھر ا پورتو ریکن کڈ ارائیوڈ ان نیو یارک اور جونیٹو واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ ہز ڈاگ ہو واز لاسٹ جیسی ان کی کتابیں اس بات کا مظہر ہیں. نیسن بتا رہی ہیں کہ ایسی کتابیں کچھ زیادہ نہ تھیں جن میں اس وقت اقلیتوں کے حالات بیان کیے گئے ہوں، تو ایک طرح سے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا جس نے بعد میں انہیں پیٹر جیسے کردار تخلیق کرنے میں راستہ فراہم کیا. پیٹر دراصل ان کی کتاب 10 نوئی ڈے میں کسی بھی دوسرے بچے کی طرح کا ایک کردار ہے. وہ برف باری کے دوران باہر نکلتا ہے اور جب گھر آتا ہے تو اس کی جیب میں برف کے گولے ہوتے ہیں. رات وہ یہ امید لے کر سوتا ہے کہ جب وہ صبح اٹھے گا تو برف کے یہ گولے اس کے پاس ہوں گے. کیٹس نے پیٹر کے کردار والی مزید 6 کتابیں تحریر کیں جس میں اسے نیو یارک کے جھونپڑ پٹیوں میں میلا کچیلا دکھایا گیا ہے، جبکہ اس وقت بچوں کی دیگر کتابوں میں ان سفید فام بچوں کا تذکرہ عام تھا جو پوش علاقوں میں اپنے جیسے دیگر بچوں کے ساتھ اپنا بچپن گزارتے تھے. جیری پرنکنی ایک افریقی امریکی ہیں اور وہ بچوں کی کتب کے مفسر بھی ہیں. وہ اپنے بچوں کو 10 نوئی ڈے سے کچھ اقتباسات پڑھ کر سنایا کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم بچوں کے لیے کچھ کتب تلاش کر رہے تھے. فطری طور پر ہماری خواہش تھی کہ ایسی کتابیں ہمیں ملیں جن میں سیاہ فام بچوں کا تذکرہ ہو تاکہ وہ اپنے جیسے کرداروں کو اپنے تصور میں دیکھ سکیں. سیافام بچوں کے لیے لکھی گئی یہ کتاب اچانک میرے ہاتھ آ گئی، جو غیر معمولی افریقی امریکی بچوں کی زندگی کو اجاگر کرتی ہے۔ جی سامعین، یہ تھا تذکرہ ایک معروف امریکی ادیب جیکب کیٹس کا، جو آج ادب اطفال میں اپنی کاوشوں کے سبب بدستور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ امریکی زندگی میں انٹرنیٹ، ٹی وی، ریڈیو اور فلم جیسے میڈیمز کی مقبولیت کے باوجود کتاب آج بھی اس زندگی کا اہم حصہ ہے، اور والدین شعوری کوشش سے اپنے بچوں کو کتاب کی جانب راغب کرتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایشیا میں ٹیکنالوجی کی خرید و فروخت کے لیے ایک بہت بڑا شو منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ شو تائیوان کے دارالحکومت تائپے میں ہوتا ہے اور اسے کمپیوٹیکس تائپے کہا جاتا ہے۔ اس میں جدید ٹیکنالوجی کے ذرائع کی نمائش کی جاتی ہے۔ اس مرتبہ اس میں ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی جسے پہنا جا سکتا ہے، اور یہ کہ ساز و سامان کو باہم منسلک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس شو میں ظاہر ہے سب سے نمایاں تائیوان میں کمپیوٹر بنانے والے تھے، جنہوں نے اپنے جدید ترین کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فون متعارف کروائے۔ آج کا زمانہ سیلفیز کا بھی ہے، جی ہاں، جس کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ خود اپنی تصویریں لے سکتا ہے اور خوش ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی رجحان کے پیش نظر ایسس نے ایک جدید ترین اسمارٹ فون متعارف کروایا ہے، جس میں 13 میگا پکسل کے کیمرے لگے ہیں اور وہ سامنے اور پشت سے تصویریں بناتے ہیں، اور فلیش بھی بہت پاورفل ہے۔ ادھر چین کی کمپنی آئی وی لنک نے اپنی ایک اسمارٹ انگوٹھی کی نمائش کی، جو نہ صرف پیغامات بھیج سکتی ہے بلکہ ایک دوسرے کے درمیان بات چیت بھی کروا سکتی ہے۔ اگر آپ اسے رگڑیں تو آپ کے ساتھی تک پیغام چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کے لیے دروازہ کھل سکتی ہے، بند کر سکتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں قریب ترین اسمارٹ فون کو اطلاع بھی کر سکتی ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود آئی ڈی جی نیوز سروس کے مارٹن ولیمز کو اس شو میں زیادہ لطف نہیں آیا۔
I've been coming to Computex for 15 years and this is certainly the smallest show I've seen so far.
Okay, میں 15 سال سے Computex میں آ رہا ہوں، مگر یہ شو سب سے چھوٹا تھا۔ میرا خیال ہے اس کی ایک وجہ چینی کمپنیوں کی بڑھتی ہوئی اہمیت ہے، مگر ساتھ ہی سروسز پر زور دیا جانے لگا ہے۔ گوگل نے اسمارٹ اینک متعارف کروانے کا اعلان کیا تھا، مگر اس سے پہلے تائیوان کی کمپنی چپسپ نے اپنی اینک سجا دی، جس سے مختلف کام لیے جاتے ہیں، جن میں عجائب گھر کی سیر میں رہنمائی وغیرہ شامل ہے۔ کچھ اور کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی اینکیں دفتروں، دکانوں اور فیکٹریوں میں کارآمد ہوں گی۔ بہت سی کمپنیوں نے اپنی اسمارٹ گھڑیاں نمائش میں رکھیں، لیکن ولیمز کہتے ہیں کہ اس سال کچھ زیادہ نئی چیزیں متعارف نہیں کروائی گئیں۔
Fitness trackers, simple smart watches, everybody has them, but the industry really seems to be looking to the US and especially
Apple. فٹنس کے آلات، سادہ اسمارٹ گھڑیاں، یہ تو سب کے پاس ہیں، لیکن اس صنعت کی نظریں امریکہ پر لگی ہیں، خاص طور پر ایپل پر، کہ وہ کوئی جدید چیزیں لے کر آئیں گے، کچھ ایسی چیزیں جنہیں واقعی لوگ خریدنا چاہیں گے۔ ایسی الیکٹرانک اشیاء جنہیں پہنا جا سکتا ہے، انہیں خاص بیٹریوں کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ ان کے لیے خاص طرح کے سیل بنائے گئے ہیں جو لچکدار ہیں اور لباس میں چھپائے جا سکتے ہیں۔ آج کل کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا رواج بھی بڑھ رہا ہے، چنانچہ اسے دیکھتے ہوئے تائیوان میں قائم ایسر نامی کمپنی نے ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے جو بڑے پیمانے پر ڈیٹا جمع کر سکتی ہے اور کاروباروں کے لیے بے حد مفید ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ بلڈ یور اون کلاؤڈ سروس کے ذریعے اسمارٹ کاروں، ہسپتال کے مریضوں، نگراں کیمروں اور حتیٰ کہ گھر میں لگے الیکٹرانک آلات کو کنٹرول کرنا بھی ممکن ہو جائے گا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ، پی او باکس 1353، اسلام آباد. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنی میزبانی لفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.